بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے، ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق، اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے: نمبر ایک، روزے کی تعریف، معنی کیا ہے روزے کا؟ نمبر دو، روزے کی قسمیں. نمبر تین، روزے کی اہمیت. نمبر چار، روزے کی فضیلت. نمبر پانچ، روزے کا حکم. نمبر چھ، روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات، روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ، روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو، ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس، شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ، روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر بارہ، روزے کے شروعات کے متعلق بعض مسائل، یعنی کافر کا روزہ، بے نمازی کا روزہ، پاگل کا روزہ، بے ہوش کا روزہ، سوتے ہوئے شخص کا روزہ، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، کم عقل کا روزہ، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، چار صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، سات مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل. نمبر سولہ، مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر انیس، قضاء کے مسائل. نمبر بیس، کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر تیرہ، روزے کے واجبات. نمبر چودہ، روزے کے مستحبات. نمبر پندرہ، مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر سولہ، ان کی شروط کیا ہیں. نمبر سترہ، وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر اٹھارہ، روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر انیس، لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر بیس، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر اکیس، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر بائیس، عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ. اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف: لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں: روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک, نفاق, بدعت, سود خوری, زناکاری, قتل, ڈکیتی, چوری, والدین کی نافرمانی, جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا, یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے, ہمیشہ. اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں, اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ, جسم کا روزہ. اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے, بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں, مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے, بدن کا روزہ جو ہے, یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقویٰ ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے, جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے, اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا, اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا, تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان, و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, نمبر ایک کلمہ شہادت, نمبر دو نماز, نمبر تین زکوٰۃ, نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ, نمبر پانچ حج, اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت, پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا, یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور میں رکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری مسلم، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار، اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، جب آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقوی ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ، بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا، اگرچہ استطاعت بھی ہے، تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے، یا اس کے شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر دو, اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے, تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے, اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے, جو باقی میں نہیں ہے دو ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ, شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے, تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے ساتھ اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں ساتھ مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے, 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے, تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے, تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے, یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے, نمبر ایک, یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں. اور آخر میں نمبر 7, نیت کے ساتھ. نیت, یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں. اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن 3, قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے. عند النائم حتی استيقظ, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتی یبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وہ ان المجنون حتی یفیق، اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا، وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر چار، قدرت اور استطاعت، طاقت ہو روزہ رکھنے کی، اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض ہے، لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی یہی آیت کریمہ ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. نمبر چھ، زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے، تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر سات، نیت، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیتم شہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے، کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک، کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر، دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا، جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے، وہ شخص خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے، پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی، اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھے اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، گرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے. جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، پاگل کا روزہ. پاگل کا کوئی روزہ نہیں کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی اور وہ، لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گے، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت، جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے، جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ. اگر سمجھدار بچہ ہے نیت کر سکتے اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا، کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ. مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شب عثمین فرماتے روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو، چوتھے نمبر پہ اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ،
جزاک اللہ،
میرے پاس ہے ادھر، تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے، الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر 4 والی، روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر 1، سفر کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے، قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں، جب روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت ہے مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے بہتر ہے روزہ رکھے، مشقت کا سفر ہے بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جمع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا، اسے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزے کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے. تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے. چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہیں، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے. اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے، ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم ہو وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے، یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضاء فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں، تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا، یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہے. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہے. اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا. 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے، اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے. اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق، حاملہ عورت کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی، یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے، اور ایک مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں. یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی، اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد، یعنی ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی، ساتھ کسی مسی کو کفارہ ہے کوئی نہیں، کسی مسی کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے. اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے، بچہ تندرست ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے، خود تندرست ہے، اور ڈاکٹر کا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو, رات کا اعلان نہیں ہوا, دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا, شروع سے نہیں رکھا, اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے, سورج غروب, سورج صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا, یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 سے 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا, اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی, اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا, اس نے خود دیکھ لیا, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے, اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے مجھے بتایا ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے, آپ رکھیں گے فرض ہے, میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث, روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے, جو قضا تھے, وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا, یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا, اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں, پہلے ہی مر گیا, تندرست نہیں ہوا, پہلے ہی مر گیا, تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے, اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا, قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے, 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی, تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا, کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا, اس پر فرض نہیں ہے, لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ ایک مسئلہ ہے. اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 توبہ و استغفار, نمبر 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا, اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا. نمبر تین, اس پر قضاء فرض ہے. نمبر چار, اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں, فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے. روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں, رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک, دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو, نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے 5 وقت نماز باجماعت, اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز 5 وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین, تیسرا واجب ہے ترک المحرمات, محرمات کو چھوڑنا, ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات, نمبر ایک, سحری دیر سے کرنا, سحری میں تاخیر کرنا, افطاری میں تعجیل کرنا, افطاری پہلے وقت میں کرنا, جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں, نہیں, جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین, مستحبات میں سے روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کریں؟ رطب, کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں, اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں, یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا, صدقات اور خیرات دینا, یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھے ان شرطوں کے ساتھ اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں ورنہ روزہ درست ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں، یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک کھانے سے، نمبر دو پینے سے، نمبر تین جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین، اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی تتبع کرتے ہوئے، دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو، دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز، اب مریض میں جا ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں، جو کھا پی نہیں سکتے، جو بے ہوش ہے، اوکے، خوراک دو طریقے سے، یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے، یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے، کھانے پینے کا عوض ہے، تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے، اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن، روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ، منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے، چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے، منی ہو، پیشاب یا مزی نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار، اپنے عمل سے، چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے، صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، سے بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ، حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا، اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات، القی عمدن، جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں، اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ، روزے کی نیت توڑ دینا. یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے، اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، شک نہیں یقین کے ساتھ، اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے، اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے، ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی، اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، جا رہا تھا فریج کی طرف، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا، تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا، تو دس منٹ بات کرتا رہا، اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا، بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے، میں کیا روزہ توڑوں، روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، نیت سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس پر قضا فرض ہے. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے. نمبر نو، الردہ، نعوذ باللہ، کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں، اس کا روزہ نہیں، روزہ ٹوٹ گیا، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس، حجامت، جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا، اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا، سیدنا جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطر الحاج والمحجوم، حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے، وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی، اور دونوں تواد نہیں ہے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برہ اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے، بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا، رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریدک الی ما لا یریدک، جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں، خون دینے میں، کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے، اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں، تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی، صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے، تھوڑے چکر محسوس ہو رہے، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اسے، یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے، بالکل تندرست ہے وہ، تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے، وہ چاہے تو توڑ دے، بعد میں قضا کر دے، اس کے لیے جائز ہے، اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے، اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی، میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابھی یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے, کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطیکہ کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے, اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لیں تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطیکہ کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا سپوزٹری روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا, سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے معدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ معدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعملی اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرگی کا دورہ پڑنا روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا, غرارے کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطیکہ کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. فصلوں میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالمن, علم کے ساتھ وہ جانتا ہوں کہ چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزہ داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک قول الزور, بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے, یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے, یعنی اسے بھوکا اور پیاسا رہا ہے, اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا, گالی گلوچ دینا, غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور, بےہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا, یا رسول المدد یا غوث مدد, یہ سارے شرک ہے, یہ سب سے بڑا بےہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا, بدعت کرنا, روزہ چھوڑ دینا, چیٹنگ کرنا, سود کھانا, والدین کی نافرمانی کرنا, صلہ رحمی توڑنا, پڑوسی کو تکلیف دینا, حرام کی طرف دیکھنا, حرام سننا, ظلم کرنا, حسد کرنا, زنا کرنا, چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, قتل کرنا, جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا, یہ سب اعمال بےہود عمل محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے لیکن روزے کی حال میں حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک, بعض لوگ سحری کرتے نہیں, یہ غلط ہے, سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو, سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں, ایک بجے دو بجے, سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین, سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا, اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو, پھر الٹی کر ہوتے ہیں, یاد رکھے الٹی جسم جام بوش کرے اور اس کا ٹوٹ گیا تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی, اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے, ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے, یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے پیاسے مرو گے, کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے اتنی ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم, اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں. اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے, لیکن فرق اتنا جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا, یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے, نیکیاں بھی ہیں اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار, نیت کرنا روزے کی زبان سے, وہ بے سو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان, یہ سنت سے ثابت نہیں, یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں, افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں, یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو, کھجور کے ہوتے پانی کے ہوتے کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا, سموسے پکوڑے شروع میں بس, اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے, آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں, آپ نہیں کھانے کسی اور نے نہیں کھانے, پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھا لیں پہلے, سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسا کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کہ جو نیکی اور جو اجر اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزہ افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں. سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پر محسوس کرتے ہیں اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کا وسوسہ ہے پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس وہ دگی گئے ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، ساری رات، اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قبا میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جا رہے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نا سمجھ بچے، نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائے، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتہ دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب، یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں، کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں، گانوں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، فلموں کے سامنے گزارنا، یہ غلطی ہے. نمبر پانچ، روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا، فارغ ہیں، اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات، لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے، بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بازاروں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے، آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو، انما انصائم، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھوں نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ، یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے بھی میرے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں کہتا ہے، آپ کی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں، کن اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے، اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برا میرے متعلق، میرا نام ہے مرتضی بخش، جیسا آپ جانتے ہیں، اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضیٰ ہے، غلام نکال دیا گیا الحمدللہ، اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے، نبی نکال دیا گیا. تو مرتضیٰ بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے یہ مرتضیٰ بخش، یہ میرا نام نہیں ہے. میرا نام مرتضیٰ ہے، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق، ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے، اس میں شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، حق کی تلاش، اور آسانی بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا، کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے، اہل حدیث مسجد، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا، اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے. مکتبہ ان کے تھا، تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا، جیسے عام مسائل، رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے، یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے، حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے، تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا، عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے، مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے. تفسیر کا علم، عقیدہ کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، اور عربی گرامر کا علم، جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے، اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں میں. شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ، یہ میرے استاد ہیں، وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثمین کے شاگرد ہیں، اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں، شیخ عبد المحسن الحماد البدر سے حفظہ اللہ، جو آج کے دور کے محدث ہیں، اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ، اور دیگر بھی کافی علماء ہیں، جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعز الراجحی ہیں، شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے، اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی بے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت یہ ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی. کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے، حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا، آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص، جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی، قضا نہیں کر سکتا، تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا، نہیں بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ اس طریقے سے بیان کرتے تھے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی، جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے، تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی خاص فاصلہ نہیں. آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں، یہی فاصلہ ہے نا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں، جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں، علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے، نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے، نہ شروط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں، کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں، لیکن اطمینان کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے بعد، تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے، بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے، کیونکہ حلق جو ہے، بال جو ہے، بال منڈوانا جو ہے، یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں یہ بات غلط ہے، عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں، میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال؟ تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے، یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک، اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد، سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھو تہجد ہے، اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے، ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں، دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات، اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک، اچھی طرح سمجھے ذرا، نمبر ایک، کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کی کون سی قسم ہے؟ نفل مطلق ہے، نفل مقید ہے، نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت، خاص تعداد، خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں، جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، یہ سنن رواتب ہے، یہ مقید رواتب ہے، یہ مقید نفل ہے، نوافل ہے، ٹھیک ہے، یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے، ٹھیک ہے، جو مطلق نفل ہیں یہ. کیسے؟ اگر کیا ہو، آپ پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے؟ اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے، سیدنا ابو ذر غفر رضی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفر رضی عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صحابی نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کتنی کتنی رکعت میں قیام کیا، نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں، بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں جی، وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئی ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے 20 دنوں میں 23 پڑھتے ہیں، آخری 10 میں کتنے پڑھتے ہیں؟ 33 پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے 20 دن میں پڑھتے ہیں 10 ایک امام پڑھتے ہیں، 11 دوسرا امام پڑھتا ہے، یا 13 دوسرا امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمر کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے، بعض عمر کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکوۃ ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن کم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں، ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے، اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے، حیض نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی، کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے، 10 سوال ہیں پتہ نہیں، 8 سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا، میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا، اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں، اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی، تو 10 تاریخ کو اس پر واجب ہے، یعنی جو ارکان باقی ہیں، کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا، سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا، تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے، ابھی تک 10 سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے، شروع کیا ہے تو وہ اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی قضا رکھنی ہے، لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے، تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے، تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں، قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں، یہاں پر 30 روزے، وہاں پر 29 روزے ہیں، آپ 29 روزے ہی رکھیں گے، لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن محنت کرنا، سبب کا اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کے ہی رہے گا، اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوارا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، دسترخوان بچھائیں، کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں، نہ کھائیں، کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں، یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکے اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے، حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے، بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے، بیٹے پر فرض نہیں ہے، لیکن جو باقی حقوق ہیں، صلہ رحمی کے، احترام کے، ادب کے، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے، اپنے پر جھکانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقت اللہ جناح الذل من الرحمہ، یہ سب پر فرض ہے، لڑکی پر بھی، لڑکے پر بھی. ہاں مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے، اگر وہ دینا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا، بر ہوگا والدین کی طرف، لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی، اس نے احرام نہیں باندھا تھا، اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک، یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے، اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک.